بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے پروگرام میں سوال جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہمیں پشاور سے رحمت شاہ صاحب نے بھیجا ہے. کہتے ہیں کہ صابن اور ادویہ میں ناپاک عناصر کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کیا ان ناپاک چیزوں کے ملنے کے بعد ایسے صابن اور دوائی کو استعمال کرنا جائز ہے جس میں الکحل شامل ہو یا کسی ناپاک جانور کی چربی شامل ہو یا کوئی گوشت وغیرہ شامل ہو؟ کیا ان چیزوں کے استعمال کے بعد ایسا صابن اور ایسی دوائی استعمال کے قابل ہے؟ ایک مسلمان کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ جناب رحمت شاہ صاحب، گزارش ہے کہ اول تو یہ بات تحقیق طلب ہے کہ کیا جو صابن ہم استعمال کر رہے ہیں یا جو دوائی ہم استعمال کر رہے ہیں اس میں واقعتاً کوئی ناپاک عنصر شامل ہے؟ محض افواہوں پر کان نہیں دھرے جائیں چاہیے کہ جی صابن میں خنزیر شامل ہو گیا ہے، دوائی میں الکحل شامل ہو گیا ہے، فلانے میں یہ چیز شامل ہو گئی. ہاں، اگر تحقیق کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس چیز میں کوئی ناپاک عنصر شامل ہے تو اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. کوشش تو یہ کی جائے کہ صابن ہو یا کوئی دوائی ہو، اس میں کوئی ناپاک اور نجس چیز شامل نہ کی جائے، اور اس کا اہتمام جو ہے وہ حکومت وقت کو کرنا چاہیے تاکہ جو بھی چیز وہ درآمد کریں، وہ جو بھی چیز اس ملک میں بنے، اس میں اس بات کی پابندی ہو کہ اسلامی شریعت کے مطابق کوئی ناپاک چیز اس میں شامل نہ ہو. اور اگر کوئی چیز ناپاک اس میں شامل کر دی گئی ہے تو اس کے اوپر وضاحت سے وہ چیز لکھی جانی چاہیے کہ اس میں یہ یہ عناصر شامل ہیں. اب اس طرح کی وضاحت ہو جانے کے بعد پھر اس سے گریز کرنا آسان ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچانا آسان ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی اہتمام نہ سرکاری سطح پر پایا جاتا ہے بھرپور طریقے سے، اور نہ کوئی عوامی ایسے تحقیقاتی ادارے ہیں جو غیر جانبدارانہ طور پر ہر چیز کی تحقیق کر کے لوگوں کے سامنے نتائج پیش کر سکیں کہ اس چیز میں یہ عنصر ناپاک ہے اور یہ چیز پاکیزہ ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر واقعی صابن میں کوئی ناپاک چیز شامل کر دی گئی ہے یا دوائی میں کوئی ناپاک چیز شامل کر دی گئی ہے تو کیا اس دوائی اور اس صابن کا استعمال ایک مسلمان کے لیے جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ بات تحقیق سے ثابت ہو گئی ہے کہ اس صابن میں ناجائز اور ناپسندیدہ نجس چیز ڈال دی گئی ہے تو اس کو ایک مسلمان کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے. لیکن اس سلسلے میں یہ کھلا حکم اوپن حکم نہیں ہوگا، بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیشہ ہر چیز کو جب کسی اور چیز میں ملایا جاتا ہے، محلول بنایا جاتا ہے، تو بسا اوقات وہ پہلے والی چیز کی اپنی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. کیمیکلی جب ایک چیز کو آپ کسی دوسری چیز میں ملاتے ہیں تو کیمیاوی تحلیل کے نتیجے ہیں بسا اوقات وہ چیز اپنی حیثیت کھو دیتی ہے. بہت ساری چیزوں کی مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں کہ وہ چیزیں مکس ہونے سے پہلے ناپاک تھیں، لیکن مکس ہونے کے بعد ان کی وہ حیثیت نہیں رہی کیونکہ تحلیل ہو گئی ہے وہ چیز، اور اس کی اپنی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھیے، مشک ایک خوشبو ہے بہت بڑی. یہ مشک اصل میں ایک خون سے بنتا ہے، ہرن کے اندر جو خون ہوتا ہے اس سے مشک بنتا ہے، اور ہرن کا خون بھی ناپاک ہے. لیکن ناپاک چیز جب مشک میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اس کی وہ ناپاکی کیفیت اور وہ خون والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے. اس طریقے سے صابن کے اندر کوئی ایسی چیز اگر استعمال کی جا رہی ہے جو علیحدہ طور پر تو وہ پلید ہے، نجس ہے، مردار ہے، لیکن جب اس کو کسی دوسری چیز میں حل اس طرح کر دیا جائے کہ اپنی حیثیت وہ ختم کر دے، اس کا اپنا کیمیاوی وہ جو سٹیٹس ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس صورت میں پھر اس چیز کا استعمال جائز ہو جاتا ہے. یعنی جو چیز ذاتی طور پر انفرادی طور پر حرام ہے، بعض اوقات کو کسی دوسرے کے ساتھ تابع ہو کر جائز ہو جاتی ہے. اس کی شریعت میں بہت ساری مثالیں ہیں، فقہی ضوابط بھی ہیں. ایک فقہی قاعدہ ہے کہ جو چیز مستقلاً استعمال کرنی حرام ہے، بسا اوقات وہ جو کسی اور کے تابع ہو جاتی ہے تو حلال ہو جاتی ہے. جیسے میں نے آپ کو مشک کی مثال دی ہے، اس طریقے سے آپ شراب کی مثال لے لیجئے کہ شراب میں اگر آپ نے نمک ڈال دیا تو اس کا سرکہ بن جاتا ہے. اب اس وقت سرکہ بننے کے بعد آپ اس کی تحلیل اس طرح نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کا کون سا جز حرام ہے، کون سا جز حلال ہے. شراب جب سرکہ بن جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے. حلال ہونے کی صورت میں اس کی وہ حرمت کا حکم ختم ہو جاتا ہے، اب وہ چیز حرام نہیں رہی ہے. تو یہ چیز آپ کو صابن میں بھی ملے گی، ادویہ میں ملے گی. اگر الکحل کسی دوائی میں اس قدر ڈال دیا گیا ہے کہ اب اس کا علیحدہ کرنا مشکل ہو گیا ہے اور وہ اپنی خوبیاں ختم کر چکا ہے، کیمیکلی اس کی وہ حیثیت ختم ہو گئی ہے، تو اب آپ اس نئی چیز کو جو نئی ساخت میں نئے شکل میں آئی ہے اس کو ناجائز نہ سمجھیں، حرام نہ سمجھیں، بلکہ یہ اب حلال کی صورت اختیار کر گئی ہے. اور بہت ساری چیزیں اس طرح ہوتی ہیں کہ پہلی صورت میں حرام ہوتی ہیں، تحلیل ہونے کے بعد دوسری صورت میں وہ حلال ہو جاتی ہیں. لہذا اپنے آپ کو خام خواہ مشکلات میں نہ ڈالا جائے، پہلے تو ہر چیز کی تحقیق ہونی چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں ناپاک ملاوٹ کا خدشہ ہے کیا یہ واقعی بات صحیح ہے، اس میں واقعی کوئی ناپاک چیز ملائی بھی گئی ہے، اگر ملا دیا نہ ثابت ہو گیا ہے تو پھر اس کی تحقیق کی جائے کہ اس ناپاک چیز کی اپنی حیثیت برقرار ہے یا وہ ختم ہو گئی ہے، اگر اس ناپاک چیز کی اپنی حیثیت برقرار ہے تو اس صورت میں تو وہ ناپاک ہے اور اس کا استعمال مسلمان کے لیے ناجائز ہے، لیکن اگر وہ اپنی حیثیت کھو بیٹھی ہے، اپنا اس کا وہ جو سٹائل ہے، وہ جو سٹیٹس ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو اب تحلیل ہو جانے کے بعد کیمیکلی اس کی جو دوسری شیپ بن گئی ہے اس کی وجہ سے پوری چیز کو ناپاک یا حرام نہیں گردانا جائے گا۔ یہ تو ایک بات میں نے آپ بتائی ہے۔ اس چیز کے حلال ہونے کی ایک دوسری وجہ ہمارے فقہاء کرام بیان کرتے ہیں، جس کو فقہی زبان میں عموم البلوہ کہا جاتا ہے، کہ ایک عام مصیبت ہو گئی ہے۔ اب میرے ملک میں جو صابن ہیں وہ تمام صابن ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہیں، سوائے ایک دو صابنوں کو چھوڑ کے آپ کو کوئی صابن ملکی نہیں ملے گا۔ پاکستان کی مارکیٹوں میں بکنے والا صابن اس کی میجورٹی باہر سے آ رہی ہے، اور وہ تقریباً ایک ہی کمپنی کے تابع ہیں سارے، وہ لکس ہو، وہ تبت ہو، وہ دوسری کوئی چیز ہو، یہ ساری ایک ہی کمپنی کے صابن ہیں اور وہی بناتے ہیں، لیکن انہوں نے ٹائٹل بدل دیے ہیں۔ کاروباری لحاظ سے کمرشلزم کہتا ہے، انہوں نے مال کو بیچنے کے لیے اس کے ٹائٹل بدلے ہیں۔ اب ایک ہی کمپنی، ایک ہی فیکٹری کا مال مختلف ٹائٹل سے ہمارے پاس آتا ہے، اگر ہم اس پر یہ اتفاق کر لیں کہ یہ حرام ہے نہیں استعمال کرنی ہے، تو لوگ پھر صابن کے لیے کیا کریں گے؟ اس کو ہم عموم بلوہ کہتے ہیں۔ جب مصیبت اتنی عام ہو جائے کہ اسے جان نہ چھڑائی جا سکے تو اس کو لوگوں کے لیے جائز قرار دے دیا جائے تاکہ لوگ مشقت میں نہ پڑیں، تکلیف میں نہ پڑیں۔ صابن کے حوالے سے اور ادویہ کے حوالے سے عموم البلوہ والی یہ دوسری دلیل جو ہے، یہ شریعت کی نظر میں بہت اہم ہے، اور شریعت نے بہت سارے معاملات میں لوگوں کو مصیبت سے نکالنے کے لیے اس مصیبت کو جائز قرار دے دیا ہے۔ بارش کے موسم میں چھینٹے آپ کے کپڑوں میں پڑتے ہیں، اگر آپ کہیں کہ جناب یہ چھینٹے تو سڑک پر تھے اور اس سے میرے کپڑے پلید ہو گئے ہیں، تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ نہیں، یہ عموم بلوا ہے، ایک عام مصیبت ہے، بارش کے موسم میں آپ کہاں جائیں گے، آپ تو انہی رستوں پہ چلیں گے، لہذا اگر آپ ان چھینٹوں کو ناپاک قرار دے کر اپنے کپڑوں کو دھونے لگ جائیں تو سارا دن آپ کپڑے دھوتے رہیں گے، جو ناممکن ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اس لیے شریعت نے عموم بلوا کو بھی ان مصیبتوں سے جان چھڑانے کے لیے ایک دوسرا سبب قرار دیا ہے۔ یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہم اول تحقیق پر یقین رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر عموم بلوا کی وجہ سے بعض چیزوں کو جائز قرار دیتے ہیں، اور کچھ چیزوں کی حقیقت ماہیت تبدیل ہونے کی وجہ سے ہم اس کو استعمال کو جائز قرار دیتے ہیں۔